عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، قرآن پاک کا جو حصہ آج ترابی میں پڑھا ہے، سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء، تقریباً یہ تین صورتیں آج ہم نے الحمدللہ سنی ہیں. سورہ نور کا اکثر حصہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، اور سورہ فرقان میں بھی کچھ باتیں اور کچھ ہدایات اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں معاشرتی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے، وہ خوبیاں جو انسان کے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہے ایمان، اس کی ہے اہمیت اپنی جگہ، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اور بقیہ اعمال اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن حسن معاشرت، یہ اسلام کا حسن ہے، دین کا یہ جو شعبہ ہے حسن معاشرت، یہ اپنے اندر ایک عجیب سی جاذبیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب میں ایک کشش رکھی ہے، جب مسلمان اس کو اپنی زندگی میں لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے قلوب کو ادھر متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نمازیں، ایمان اور اعمال جو چیزیں ہیں، یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے. حسن معاشرت اگر زندگی میں ہے تو اس کے بہترین نتیجے انسان اپنے معاشرے میں دیکھے گا، اپنے خاندان اور اپنے گھر میں دیکھے گا. محبتیں ہیں، اکرام ہیں، لوگوں کے قلوب متوجہ ہو رہے ہیں. اگر سوئے معاشرت ہے، بری معاشرت ہے، تو پھر اس کے بھی نتیجے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. بے اکرامی ہے، اختلاف ہے، نااتفاقی ہے، لوگوں کے قلوب میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ شبہات اور شکوک، بدگمانیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان حسن معاشرت سے اپنی زندگی کو دور کر لیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر، خاص طور پر اس صورت میں، ہدایات دی کہ معاشرتی آداب، معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے. جسے ایک ادب ہے کہ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو. جب کوئی آئے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب آئے تو جگہ ہٹ کے دے دی. قرآن پاک میں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا جگہ ہٹ کے دو. اگر جگہ نہ بھی ہو تو اس کے اکرام میں کم سے کم اپنی حیثیت میں حرکت لاؤ، تاکہ اس کا اکرام ہو، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب میں وسعتیں پیدا کرے گا. پھر ایک جگہ فرمایا، کتنے آداب، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ جب تم سب مل کر کھا رہے ہو اور کھجوریں اور اس جیسی چیزیں سامنے ہو، سارے آدمی ایک ایک چیز لے رہے ہیں، تو دو چیزیں بیک وقت مت اٹھانا. تم میں سے کوئی شخص پیاز اور لہسن استعمال کرے، وہ ہمارے مجمع میں نہ آئے. یہ حسن معاشرہ ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اندازہ لگاؤ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کی اتنی باریکی کو سمجھایا ہو، اس نبی کے امتی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اتنی باریکی، کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی ہوتی اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے، کباڑ آہستہ کھولتے، وضو کرتے، نماز میں مشغول ہوتے اور پوری رعایت میری فرماتے۔ حسن معاشرت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہاں اس کے اندر یہ مہذب آدمی ہے، یہ مہذب ہے، یہ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، اور پھر ان افراد کے ذریعے سے معاشرہ سنورتا ہے، سوسائٹی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام میں حسن معاشرت یہ بنیادی شعبہ ہے۔ اور حسن معاشرت کی بنیاد کیا ہے؟ آداب بہت ہیں، اعمال بہت ہیں اس شعبے کے، بنیاد کیا ہے؟ پورے حسن معاشرت کی بنیاد اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی مشق آدمی کرے، میری طرز زندگی سے، میرے طرز عمل سے، میرے طرز کلام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ دیکھیں اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ حقوق ہم پر ہیں۔ ایک آدمی نکل جائے جنگل بیابان میں، وہاں جا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ حقوق نہیں ہے، لیکن جب معاشرے میں ہے، معاشرے کا ایک فرد بنے ہوئے ہیں اور مل جل کر جب رہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر کم از کم تین حق ہیں، اس حدیث میں فرمایا، ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر کم از کم تین حق ہیں، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ لا یظلمہ، کہ اپنے طرز عمل سے اس پر نہ اس کے ذہنی طور پر، نہ اس کے جسمانی طور پر، نہ اس کے مالی طور پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، کہ آدمی اپنے کی اس طرح مشق کرے کہ ہاں میری طرز زندگی سے کسی کے ذہن پہ دباؤ نہ ہو، میری کسی گفتگو سے کسی کے ذہن پہ بوجھ نہ ہو، کسی کے مال کا نقصان نہ ہو، اس کا خیال کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ ولا یخذلہ، دوسرا حق کیا ہے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کسی ایک بھائی کے بارے میں شروع ہو گئے، اس کی برائیاں، اس کی غیبت، اس کی ساری چیزیں۔ ولا یخذلہ، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ اگر اس مجلس میں وہ ہے تو وہ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بلکہ اس کی طرف سے مدافعت کرے، نہیں اس طرح نہیں ہے، آپ نہیں، اس طرح نہیں۔ چار آدمی بیٹھے، ایک آدمی کو لے کے اب اس کی طرف سے ہو، نہیں، یہ مدافعت کرے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دفاع کی استطاعت رکھتا ہو اور اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد سے اس کو محروم اس وقت کریں گے جب کہ وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی شروع، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ ولا یحقرہ، اللہ اکبر، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ یعنی اس لیے ایک دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں میری تنہائی کو، آپ ہی جانتے ہیں میری خلوتوں کو، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہے دوسروں سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی سے؟ دو چار عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دو چار لوگوں کے دلوں میں عزت ہے، یہ اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ نے ہماری خامیوں پر، ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر تیسرا حق، کہ ذرا برابر بھی حقیر، یہ ایک حقارت ہوتی ہے دنیا کے لحاظ سے کہ آدمی کے پاس فلاں چیز نہیں ہے اس لیے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ایک حقارت ہوتی ہے دین کے اعتبار سے، جہاں آدمی دین کے کچھ اعمال کرنے شروع کرتا ہے، دین کے کچھ کام کرنے شروع کرتا ہے، تو فوراً اپنے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس دیندار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا التقوی ہا ہنا واشار الی صدره ثلاثا، جو آدمی دین کے زوم میں آ کر اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تقوی اندر کی چیز ہے، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو پتہ نہیں وہ تقوی میں تم سے آگے ہو، اللہ سے تعلق میں تم سے آگے ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں تم سے آگے. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں کوئی عیوب نہیں، آدمی میں کوئی خامی نہیں، لیکن ایک خامی ایک عیب اس کے اندر ایسا ہے اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. کوئی صورت ہی نہیں ہے حقیر سمجھنے کی جب تک کہ اس کا خاتمہ برا اور اپنا خاتمہ اچھا ہونے کی گارنٹی نہ ہو جائے. اور یہ ہوگا کب ہوگا؟ جب کہ ہماری موت. اپنا خاتمہ اچھا ہے اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا خاتمہ برا جب تک جس کی گارنٹی نہ ہو. ورنہ دوستو پھر جب آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تکبر کے بول، حقارت کے بول، اللہ اکبر، یہ ہے بری معاشرے کی علامتیں، جس سے معاشرہ حسین گلدستوں کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ کانٹے دار جھاڑیاں بن جاتے ہیں جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے آنکھیں چپتی. ایک ہی صف میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں، اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک سب سے مسلمان ہیں لیکن دل آپس میں معاشرت کے بگاڑ کی وجہ سے دل بگڑے ہوئے. اسی لیے بنیاد بتائی گئی، نہیں ہر مسلمان جس طرح ایمان سیکھتا ہے، جس طرح نماز سیکھتا ہے، معاشرت سیکھے. معاشرت یہ حسن معاشرت کی برکتیں ایسی ہیں، اللہ رب العزت خیریں پھیلاتے ہیں. آج وہ خیروں سے ہم محروم ہو گئے. سب سے بڑی خیر کیا ہے حسن معاشرت کی؟ کہ اللہ تبارک، دیکھیں ایک عمل ایسا ہے اگر وہ نہ کرے تو اپنا ذاتی نقصان ہے. ایک آدمی نماز چھوڑے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اگر چھوڑ رہا اپنا نقصان ہے، لیکن معاشرت میں بگاڑ ہے تو صرف اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ دوسروں کا حق بھی ضائع کر رہا اور پھر دوسروں کے لیے اسلام میں آنے کی رکاوٹیں بن رہا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی تعلیم بہت بنیادی طور پر آپ نے دی ہے. یہ معاشرہ، یہ انسان، یہ مسلمان جب اپنی معاشرت میں حسن لاتا ہے، نکھار لاتا ہے، پھر اس کا اسلام نمایاں بن کے نظر آتا ہے، پھر اس کی قیمت لگتی ہے. جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت لگی، ان کی نہیں بلکہ ان کے پڑوس کی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، وہ گھر بیچ رہا ہے اور قیمت اس نے ڈبل لگائی. لوگوں نے پوچھا بھائی قیمت تو بازار میں اتنی ہے اور تم نے اس کو زیادہ کیوں کہ زیادہ کیوں لگائی؟ کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے اس کی قیمت بازار میں اتنی ہے، لیکن اس کی قیمت بڑھائی اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن مبارک کی پڑوس میں جگہ ہے. ایک غیر مسلم مسلمان کے حسن معاشرت کی وجہ سے اس کے پڑوس کی قیمت لگا رہا ہے. تھوڑا سا رکیں، ہم اپنا پڑوس دیکھیں. ایک غیر مسلم مسلمان کی حسن معاشرت کی بنیاد پر اس کے علاقے کی زمین کی قیمت بڑھا دیا، قیمت بڑھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک کے علم سے متاثر ہوا. اس غیر مسلم کو ان کے اس کے علم سے کیا واسطہ بتاؤں؟ ان کی تہجد سے متاثر ہوا، وہ تو تہجد بند کمرے میں پڑھتے تھے. ان کے تقوی سے متاثر ہوا، تقوی تو اندر کی چیز ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتی. وہ کیا چیز تھی جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس چیز کا اثر اس کے دل پر پڑا؟ وہ تھی ان کی رہن سہن، ان کی زندگی، ان کا اس کے ساتھ برتاؤ. کہ جب اپنا گھر بیچنے پہ لگایا تو اس نے اس کے پڑوس کی قیمت لگا دی. یہ ہے اصل دوست. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن، المؤمن من امنه الناس. حقیقی مومن کون ہے؟ جس کے بارے میں لوگ سنتے ہی مامون ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت کے بارے میں. اچھا، جیسے ہی نام سنا دل گواہی دے مسلمان ہو کے غیر مسلم، اچھا میری جان محفوظ، میرا مال محفوظ، میری عزت محفوظ، اس لیے کہ یہ ہے مسلمان. کہاں بہت دور چلے گئے دوستو. ایک عورت کا تذکرہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بڑی تہجد گزار ہے، بڑی روزے کی پابند ہے، فلاں فلاں ہے، آپ نے صرف ایک معیار پوچھا، اس کے پڑوسی کی کیا رائے ہے، سمجھ گئے نا؟ کئی لوگ سن رہے ہیں، ورنہ اور بولتا میں، اپنی اپنے گھر کی بات کیوں کھولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پڑوسی کی کیا رائے ہے، اس کی کام بہت ہے، تہجد ہے، نوافل ہیں، نفلی روزے ہیں، پڑوسی کی کیا رائے ہیں، ہمارے پڑوسی کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہیں؟ آپ نے صحابہ نے فرمایا نہیں، سارے پڑوسی پریشان ہیں اس سے، خطرناک جملہ آپ نے فرمایا، جہنم میں جائے گی، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. پھر ایک اور خاتون کا تذکرہ ہوا، فرائض اور واجبات زندگی میں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے اس کے پڑوسی کی رائے کیا ہے، پڑوسیوں کی، اس خاتون کے بارے میں؟ فرمایا بہت مطمئن ہیں، فرمایا وہ جنتی ہے، جنتی، یہ اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں، اس کی تہجد پر، اس کے روزوں پہ نہیں، بلکہ اس پہ وہ طرز زندگی جس سے اس کے پڑوس پر وہ اثر پڑ رہا تھا. جہالت ہے دوستو، مستحب کے چکر میں آ کے ہم حرام کام پر بیٹھتے ہیں. دعوت کرنا مستحب ہے، قرض، سود کا قرض لے کے کھلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے. تکبیر اولی مستحب ہے، بہت بڑا عمل ہے. ایسی جگہ پارکنگ کر کے آئیں جہاں سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حجر اسود کا بوسہ کتنا بڑا عمل. حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود کا بوسہ جیسا کہ گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا. یہ حدیث میں، اس سے نیچا کوئی عمل ہی نہیں. اللہ سے مصافحہ، اتنا برابر عمل ہے حجر اسود سے مصافحہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہاں پہنچنے میں تکلیف ہو، کسی اور کو تکلیف دینے کا اندیشہ ہو، دور کھڑے ہو کر استلام کر لو، تکلیف نہ دو، یہ حرام ہے. جماعت کی نماز بہت اونچا عمل، بہت اونچا ثواب. جس کے منہ میں بو آتی ہے، جس کے بدن سے بدبو آتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، تو گھر میں نماز پڑھنا تیرے لیے ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں، کسی کی رہنمائی ہے نہیں، تو ہم اپنے نفس کا دین چلاتے ہیں. حکم والا دین نہیں ہے زندگی میں، حکم والا دین اور ہے، شوق کا دین اور ہے. نہیں بھی مجھے تکبیر اولا پڑھنا ہے، مجھے پہلی صف میں مجھے پڑھنی ہے، تو پہلے آئیں، صحیح طریقے سے پارک ہو، صحیح طریقے سے مسجد میں آئیں، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن آدمی، یہ ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو ایزا کریں اور اسے تکلیف پہنچائیں اور ہم اللہ کے دربار میں مغفرت کا سوال لے کے کھڑے. اسی لیے حسن معاشرت، اس کی بڑی کئی تعلیمات ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیاد، آدمی اس کی مشق کرے. ایک دن میں نہیں آئے گی، مشق کرے، محاسبہ کرتا رہے کہ میں میرے طرز کلام سے، میری طرز زندگی سے، میرے طرز گفتگو سے کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. پہنچ جائے بھائی معافی مانگ لے، درگزر کرا لیں، معافی مانگ لیں، بار بار جائزہ لیتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف دینا، کسی کو بھی تکلیف دینا، اس خاتون نے بلی کو تکلیف دی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اسی لیے دوستو، یہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ. یہ عورت، یہ بچی سورہ نور اور اس کی معاشرتی زندگی سیکھے گی، اور یہ زندگی لے کر جب سسرال جائے گی تو پھر وہاں جا کر دوسروں کے لیے راحت کا دریا بنے گی. خاندان راحت بھرا، معاشرہ راحت بھرا بنے گا. یہ تعلیمات اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم پورے دین کو، ایمان اور نماز، روزہ اور زکات، زیادہ سے زیادہ حج اور اس میں ہم محدود کر دیتے ہیں. معاشرت یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے. اور تہذیب کو کس کی اور چیز کا نام دے؟ سب سے بڑے مہذب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی تہذیب یافتہ ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی مہذب انسان ہے دنیا میں؟ سب سے بڑے مہذب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کبھی پوری زندگی میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، تو ہم اس کی رعایت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا، یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دیں، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ.
جی
ایک سوال ہے کہ سونے پر جو سونا جو ہے زکات کے مسائل ہیں کچھ. سونا جو ہے جس قیمت پر خریدا گیا تھا اسی قیمت پر زکات دینی ہے یا آج کی موجودہ قیمت پر زکات دینی ہے, یہ سوال ہے. اگر سونا 20 سال پہلے خریدا گیا تو ظاہر سی بات ہے 20 سال پہلے کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی, بلکہ موجودہ مارکیٹ کی جو قیمت ہے اس قیمت پر زکات ہوگی. دوسرا سوال ہے کہ زیورات میں بعض پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں قیمتی پتھر, تو اس کی زکات کیسے ادا کی جائے؟ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ زیورات میں بعض مرتبہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں تو پہلے ہی سے پتا چل جاتا ہے اس میں اتنے گرام سونا ہے اور اتنے گرام پتھر ہیں, الگ الگ کر کے ہم جو ہے صرف سونے کی زکات دینی ہے, پتھروں کی چاہے کتنے قیمتی پتھر ہوں زیورات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اس کی زکات نہیں ہے. ہاں اگر الگ نہیں کر سکتے اور ہمیں حساب بھی پتا نہیں ہے تو آدمی اندازہ کر لے اور کچھ زیادہ دے دے. اندازہ کر لے کہ اگر 10 گرام کا اگر ایک زیور ہے اس میں پتھر بھی جڑا ہوا سونا بھی جڑا ہوا تو 2-4 گرام کم کر دیں پتھر کے وزن کے برابر, ورنہ اگر دے دیں تو الحمدللہ, ورنہ زکات پتھر پر نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ سونا صرف خالص سونا ہے اس میں کوئی پتھر جڑا ہوا نہیں, لیکن اس میں دھات کوئی اور شامل کی گئی جیسے عام طور پر کرتے ہیں زیورات بنانے کے لیے, لیکن دھات اگر کچھ کم فیصد میں اگر استعمال ہوئی ہے تو وہ سارا کا سارا سونے میں شمار ہوگا, لیکن اگر دھات زیادہ ہے سونے کا پانی سونے کا رنگ اگر چڑھا ہوا ہے تو اس کو سونا نہیں کہتے. ایک سوال ہے کہ میرے ماموں ہیں جو کہ بے روزگار ہیں بیمار بھی ہیں, ان کے پاس اپنی رہائش کے لیے گھر ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں, کیا میں انہیں زکات دے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں زکات جب کسی کو بھی دیں تو ایک چیز ہے کہ بتا کے دینا ضروری نہیں, دینے والے کی نیت ضروری ہے. دوسری چیز ہم ظاہر کے مکلف ہیں باطن اللہ جانتا ہے, یہ اصول ہے شریعت میں, ہم جو ہے ظاہر کے مکلف ہیں, کسی کے ظاہر پہ فیصلہ کریں گے. ظاہری حالت ہے کہ بھائی زکات کے مستحق نظر آ رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں بیمار ہیں اور ظاہری اعتبار سے پتا بھی چل رہا ہے کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے تو پھر انہیں دے سکتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ससुराली रिश्तेदार میں انہیں جیسے ساس ہیں سسر ہیں انہیں بھی زکات دے سکتے ہیں, زکات صرف 2 رشتے داروں کو نہیں دے سکتے, ایک حقیقی ماں اور باپ, دادا دادی نانا نانی, اور پھر ولادت کا رشتہ جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی. لیکن اگر کوئی بہو سسر کو دینا چاہے داماد اپنے سسرال میں دینا چاہے دے سکتا ہے. اچھا ایک لکھا ہے کہ وہ رقم جو آپ کو معلوم ہے کہ ملنے والی ہے 1-2-3 مہینوں میں, کیا اس کو اگلے سال کی زکات میں شامل کرنا چاہیے؟ اب وہ جو رقم ملنے والی ہے وہ اپنی رقم ملنے والی ہے, یا تو اپنی رقم ملنے والی ہے کہ بھئی پکا معلوم ہے کہ معاملہ ہو چکا ہے, اب وہ صاحب دینے والے ہیں ابھی تک ہماری ملکیت میں قبضے میں نہیں آئے لیکن وہ ہماری ہے, وہ تو اس کی زکات اسی سال دینا ہے اگلے سال میں شمار نہیں کرنا. ہاں ایسے ہی گیس کر رہے ہیں کہ مجھے پروفٹ ہونے والی ہے مجھے کہیں سے آنے والا ہے, وہ نہ ہماری ملکیت میں ہے نہ ہمارے قبضے میں ہے, اگر آ گئی تو آئندہ سال دیں گے. وہ رقم جو آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے تو کیا اس پر زکات ادا کرنی ہوگی؟ ہاں کسی کو اگر لون اور قرض دیے ہیں تو اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ فوراً ادا کر دیں تو بہتر ہے, ورنہ جب وہ دیں گے چاہے 2 سال بعد دیں تو جس وقت وہ دیں گے تو 2 سال کی بھی زکات ادا کرنی ہے. اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ جب ملے گی تو ادا کریں, لیکن جس وقت ملے گی جس وقت سے قرض ان کو دیے ہیں وہ تمام سالوں کی زکات انہیں دینی پڑے گی. یہ ہو گیا. اس میں 2 سوال اور ہیں تو انشاءاللہ میں لیکن کل بولوں گا انشاءاللہ. ہاں زکات جو ہے سید سادات کو نہیں دے سکتے بول دیے تو انشاءاللہ. آج سورہ نور میں جو ہے ایک بہت مبارک مغفرت کا عمل ہم نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی، اندازہ لگاؤ ایک بیٹی پر تہمت لگائے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے، اور بیٹی بھی معمولی نہیں بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان پر تہمت لگائی گئی تو بہت افسردہ، بہت یہ ہو، انہوں نے طے کر دیا میں ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ دیتا ہی نہیں، بہت فیاضی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ابو بکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ تم بھی معاف کرو. اسی لیے کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا یہ اللہ کی مغفرت کے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کسی سے غلطی ہو جائے درگزر، کیوں معاف کر رہے ہیں؟ مجھے اللہ سے معافی لینی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنا کرم اپنا رحم شامل حال فرما دے. یا اللہ دین کا صحیح فہم ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا فرما. یا اللہ معاشرت میں حسن و نکھار پیدا فرما. یا اللہ ہم نے بڑی کوتاہی کی اسے معاف فرما. یا اللہ ہماری معاشرت کو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی معاشرت کی طرز پہ زندہ فرما. اے اللہ دوسروں کے دلوں کے اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا، قلوب کے اے اللہ قلوب میں محبتوں کے آنے کا اے اللہ ذریعہ فرما. یا اللہ اپنے کرم کی اپنے رحم کی بارشیں ہمیں عطا فرما، رحمت کی ہواؤں کو اے اللہ ہماری طرف متوجہ فرما. تیرے غضب سے تیرے قہر سے یا اللہ آپ کی پکڑ سے یا آپ کے عذاب سے ہماری ہمارے بھائیوں کی پورے علاقے کی پوری انسانیت کی اے اللہ حفاظت فرما. اپنے کرم کی اپنے رحم کی چادر میں ہم سب کو لے لے. یا اللہ تیرا کرم بڑا ہے، تیرا رحم بڑا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ معاف فرما، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، ہماری دعا اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.